إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں ان کو کہتے ہیں تلبیہ. آج کے خطبے میں ہم تلبیہ کے متعلق چند احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. نمبر ایک، تلبیہ کا معنی کیا ہے؟ نمبر دو، تلبیہ کی تاریخ کیا ہے؟ نمبر تین، ترجمہ. نمبر چار، تلبیہ کی شرح. اور نمبر پانچ، چند اہم پیغام تلبیہ سے جو اللہ تعالی نے اس تلبیہ میں رکھے ہیں. تلبیہ کے معنی یہ ہے، تلبیہ کے لفظ جو ہے وہ لبیک کا لفظ جو ہے وہ تلبیہ سے لیا گیا ہے، اور ہم اس کا اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں میں حاضر ہوں. عام طور پہ عربی زبان میں جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو حکم دیتا ہے تو چھوٹا اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے زبان سے لبیک کہتا ہے. جب کوئی مالک اپنے خادم کو، اپنے مملوک کو حکم دیتا ہے تو وہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لبیک کہتا ہے زبان سے، اور عمل سے اس کو کر کے دکھاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو مکہ میں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے نبی اللہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی، کعبہ کی تعمیر کی مکہ میں. جو ہی کعبہ کی تعمیر ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ اے ابراہیم، اعلان کر دو پوری دنیا کے لوگوں کو کہ آ کے میرے گھر کا حج کریں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ، میری آواز یہاں پر کھڑے ہو کر میں آواز دوں گا، اعلان کروں گا، کہاں تک جائے گی، کون سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کہ ابراہیم، اعلان کرنا تیرا کام ہے اور پہنچانا ہمارا کام ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو. اور اس طریقے سے اعلان کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو صرف دنیا کے لوگوں تک نہیں پہنچائی، جتنے بھی لوگ موجود تھے دنیا میں ان تک بھی پہنچائی، اور جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے تھے ان تک بھی پہنچائی، اور جو اپنے باپ کے پیٹ کے اندر نطفے تھے ان تک بھی پہنچائی. لوگوں نے لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. جاہلیت نے بھی جو اصل تلبیہ ہے وہی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہی صحیح تلبیہ تھا. تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس تلبیہ کو تلبیہ میں تحریف کی اور تبدیل کی. یہ تبدیلی جو ہے دو قسم کی، ایک تو لفظ کو تبدیل کیا کچھ لوگوں نے، کچھ لوگوں نے لفظ کو ویسے رکھا لیکن اس کے معنی کو تبدیل کیا. جاہلیت میں قریش حج کرتے تھے اور عرب بھی حج کرتے تھے، ان کا تلبیہ جیسے ہی حدیث سے ثابت ہوا وہ اس طریقے سے تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہو لک ملکتہ وما ولک الا شریکا ہو لک ملکتہ وما ملک. ابتدائی کلمات وہی ہیں لیکن آخر میں تبدیلی کر دی ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں، الا سوائے ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ ہے. جس کو جس بت کو اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے تھے وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم مانتے تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن سوائے اس معبود کے یہ شریک ہے تیرا، اس کے بغیر کوئی شریک نہیں. تلبیہ یوں پڑھتے. تو یہاں پر لفظ کی تحریف کی اور تبدیلی کی، لفظ کو تبدیل کر دیا گیا اور توحید میں شرک کو زبردستی چسپاں کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تلبیہ کو پھر سے دوبارہ جو تبدیلی ہوئی اس کو پھر سے درست کر دیا، اور وہی تلبیہ آج بھی موجود ہے. دوسرے قسم کے لوگوں نے جو آج بھی موجود ہیں اس لفظ کو ایسے ہی رکھا، لفظ میں تبدیلی نہیں کی کوئی بھی، یہی تلبیہ پڑھتے ہیں جس میں توحید توحید ہی توحید ہے لیکن اس کے معنی میں تحریف کی ہے. زبان سے تو پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لیکن ان الفاظ کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، یا شاید سمجھنے کی کوشش نہیں کی. واضح اور آسان الفاظ ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں زبان سے اور اپنا دامن پھیلاتے ہیں لوگوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، مزارات پر، قبر والوں کے سامنے. کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے اے غوث مجھے نیک اور صالح عطا فرما، اولاد عطا فرما. کوئی اجمیر کی طرف جاتا ہے وہاں پہ دامن پھیلاتا ہے، اور کوئی پاک پتن کی طرف جا کے وہاں پہ اپنا دامن پھیلاتا ہے. زبان سے تو تلبیہ درست پڑھا لیکن اس کے معنی میں تحریف کی، اور یہ جاہلیت کے کام سے زیادہ بھیانک کام ہے. جاہلیت میں تو انہوں نے واضح الفاظ میں رد کر دیا اور ظاہراً اس چیز کو بیان کیا کہ ہم تلبیہ ایسے پڑھتے ہیں اور ہمارا معبود ہے جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کے آئے اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ تو تم لوگ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق کوئی مالک کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، لیکن یہ بھی سمجھو کہ عبادات کا حقدار و مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی ایسا شریک نہیں جس کے لیے تم دعائیں کرو یا پکارو یا نظر و نیازیں کرو یا قربانیاں دو. یہ حقوق صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، حق العبادہ ہے، اسے توحید فی العبادہ کہتے ہیں. تو ابو جہل نے، ابو لہب نے اور دیگر مشرکین عرب نے انکار کیا. اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سورۃ الصاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زبانی، مشرکین کی زبانی، کہ اب سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا. ان ھذا یہ بات بڑی عجیب ہے، ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. ہم تو یہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں گے لیکن اس بت کی عبادت بھی کریں گے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے اور اس بت کے لیے قربانی دیں گے، نظر ریاض اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کریں گے اور اس بت کے لیے نظر ریاض کریں گے. اس لیے آپ دیکھیں سورۃ الکافرون میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. تیار ہو گئے تھے، جب مجبور ہو گئے تو مشرکین عرب تیار ہو گئے تھے. ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرتے ہیں اس مسئلے کا حل ہم نے نکال لیا، ایسا کرتے ہیں ایک ساتھ ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، سارے قربانیاں، ساری دعا پکار، سارے نظر و نیاز صرف اور صرف تیرے رب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. لیکن دوسرے سال میں آپ بھی ہمارے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کریں گے اور ہمارے معبودوں کی عبادت بھی کریں گے، اتنا تو مان لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی صورت نازل فرمائی. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافروں، کافروں کے لفظ سے براہ راست، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں کبھی کرنے والا نہیں. واضح اعلان ہے، واضح الفاظ ہیں، عبادت ہوگی صرف اللہ تعالیٰ کی اس پورے کائنات میں، کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی کوئی ذات اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کا حقدار ہے. کیونکہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اور تدبیر کرنے والا، مشکل کچھ حال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہاں اگر کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی تدبیر کرنے والی دوسری ذات ہے تو اس کو سامنے لے کے آؤ. اللہ کی قسم پوری کائنات میں کوئی ایسی ذات موجود نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جو خالق، مالک، تدبیر کرنے والی، مشکل کچھ حاجت روا، اور اس کے ساتھ ساتھ رحمان الرحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو مشرکوں نے اس طریقے سے اس تلبیہ میں تبدیلی کی، اور بعض لوگوں نے زبان سے تلبیہ تو پڑھا صحیح طریقے سے، لفظ کو صحیح طریقے سے پڑھا، لیکن اس کے معنی میں تبدیلی کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں جن لوگوں نے معنی میں تبدیلی کی ہے، کیا ان لوگوں نے اس تلبیہ کو سمجھا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. ان الحمد، بے شک ساری تعریفیں تیرے لیے، والنعمت، اور سارے کی ساری نعمتیں بھی تیری طرف سے ہیں. لک والملک، اور پوری بادشاہت بھی صرف اور صرف تیری ہے پوری کائنات میں. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. تھوڑا سا الفاظوں پہ غور کرتے ہیں اور ایک ایک جملے کی تھوڑی سی تشریح بیان کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میرے بندے میرے گھر کا حج کرو، تم پر فرض ہے، اور یہ حج کرنے کے لیے آپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا، اپنے دوست احباب چھوڑنے پڑیں گے، بیوی بچے چھوڑنے پڑیں گے، اپنا ماحول چھوڑنا پڑے گا، اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے گا، سفر کی مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی. ہر ہر قدم پہ اس بندے نے کہا لبیک 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 اللہم لبیک اللہم. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان سب احکام کو پورا کرتے ہوئے قدم قدم پہ یہ بندہ پڑتا ہے لبیک اللہم لبیک، مکمل فرما برداری اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اسی کہتے ہیں اسلام. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو تو امن و سلامتی تمہارے لیے ہے. جس نے بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین کے مطابق گزاری، اسی کے لیے امن و سلامتی ہے. جو امن و سلامتی چاہتے ہیں آج اس امت میں اور اس پوری کائنات میں امن و سلامتی پھیل جائے تو وہ چھوٹا سا کام ہے، لیکن کرنا بہت مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہاری تدبیر کرتا ہے، جو تمہارا مالک ہے، اپنے آپ اس کے حوالے کر دو. پھر دیکھو اس پوری زمین پہ تو کیا پوری کائنات میں امن و سلامتی کس طریقے سے پھیل جاتی ہے. تو قدم قدم پہ اس بندے نے لبیک ہی کہا. اور دیکھیں صرف اتنا ہی نہیں، جتنے بھی حج کے واجبات اور ارکان ہیں اور شرطیں ہیں یہ بندہ پورے کرتا جاتا ہے. لبیک اللہم لبیک، کپڑے اتارنے ہیں لبیک اللہم لبیک، ناخن نہیں تراشنے، بالوں کو نہیں کاٹنا لبیک اللہم لبیک، میرے گھر کا طواف کرنا ہے، رش ہے، کچھ بھی ہے، سات چکر لگانے، چھ نہیں لگانے لبیک اللہم لبیک، سعی کرنی ہے لبیک اللہم لبیک، نو طرح کو عرفات کی طرف جانا ہے لبیک اللہم لبیک، مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، مچھر ہے، گرمی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، سردی ہے لبیک اللہم لبیک، قربانی دینی ہے 10 تاریخ کو، کنکر مارنے ہیں 7 کنکر مارنے ہیں، تکبیر پڑھنی ہے، ترتیب سے کنکر مارنے ہیں لبیک اللہم لبیک. حج کے سارے اعمال میں یہ بندہ لبیک کرتا رہتا ہے. بعض حلال چیز اس پہ حرام ہو گئی ہیں لبیک کرتا رہتا ہے، لیکن پورے سال میں یہ لبیک کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ نے سود کو حرام کیا لبے کیوں نہیں کہتے ہو سارے سال میں؟ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا اس وقت لبے کیوں نہیں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے والدین کے نافرمانی کو حرام کیا اس وقت لبے کیوں نہیں کہتے ہو؟ کتنی محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں وہاں پر لبے کیوں نہیں کہتے ہو؟ سارے سال میں نافرمانیاں اور حج کے چند دنوں میں صرف فرما برداری. اس لیے یاد رکھیں جو لوگ حج کر کے جاتے پھر وہی بدکاریاں کرتے ہیں حج کا فائدہ ان کو نہیں ہوا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اگر انہوں نے حج کو صحیح طریقے سے ادا کیا ارکان اور واجبات اور شرطوں کو پورا کر کے تو انشاءاللہ اللہ ان کا حج قبول ہے. حج دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا ان کو, جو فرض حج ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, لیکن وہ بہت سارے خیر سے محروم ضرور ہو کے جائیں گے. جو حج کا اصل پیغام ہے جیسے ہم آخر خطبے میں بیان کریں گے انشاءاللہ دو تین خطبوں کے بعد, حج کے اصل پیغام نہیں لے کے جاتے. جیسے تھے سود کاروبار کرنے والا ہے سود کھاتا رہتا ہے حج کے لیے آتا ہے حج کر کے پھر وہی سود کاروبار ہے. اس نے حج کی چیزیں کیا؟ یہ لبیک اللہم لبیک بار بار ہم پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے اس بندے کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے اور یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تیرا حکم ہے میں نے لبیک ہی کہنی ہے. یہ تربیت ہے لبیک کہنے کی سارے سال میں, چند دنوں میں نہیں صرف. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, یا اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں, کوئی شریک بھی نہیں ہے, نہ ربوبیت میں کوئی شریک ہے, نہ مشکل کشائی میں کوئی شریک ہے, نہ حاجت روائی میں کوئی شریک ہے, نہ نفع نقصان کا کوئی اور مالک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں, اور نہ یہ عبادات میں کسی کے لیے صرف کروں گا, ان عبادات کا مالک بھی تو اکیلا ہے, تو ہی اقدار ہے, تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. ان الحمد, یہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے تعریفوں کا مالک بھی تو ہے, سارے کے سارے تعریفوں کا لائق بھی تیری ذات ہے, کوئی اور ذات نہیں ہے, کیونکہ ساری کائنات کا مالک بھی تو ہے, ساری کائنات کا خالق بھی تو ہے, ساری کائنات کا تدبیر بھی تو کرنے والا ہے. مجھے بھی تو نہیں پیدا کیا, حج کو فرض تو نے کیا, اور مجھے بھی توفیق تو نہیں دی, صحت بھی تو نہیں دی, تندرستی بھی تو نہیں دی, حج کو آسان بھی تو نہیں کیا, تو ساری تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں ہے. ون نعمت, اور اے اللہ ساری کی ساری نعمتیں بھی تیری طرف سے ہیں, کوئی نعمت کا مالک نہیں. جتنی نعمتیں ہیں اس پوری کائنات میں وہ صرف وہ ساری کے ساری صرف اور صرف تیری ہی دین ہیں, کسی اور سے نہیں ہے. سراپا نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, یہ نعمتیں کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی منعم نہیں ہے, کوئی نعمت دینے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی. اللہ کی قسم آنکھ کے نور کو پیدا کوئی نہیں کر سکتا, یہ آنکھ کا نور جسے ہم دیکھتے ہیں, دنیا کے سارے پروفیسر مل جائیں اللہ کی قسم سے آنکھ کے نور کو پیدا نہیں کر سکتے. ایک نطفہ جسے انسان پیدا ہوتا ہے اللہ کی قسم پورے کائنات مل جائے ایک نطفہ نہیں پیدا کر سکتے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی چیلنج کیا قرآن مجید میں, جن کو تم پکارتے ہو جن کو تم عبادت کرتے ہو کھجور کی گٹے کے اوپر جو پردہ ہے یہ لوگ وہ بھی نہیں پیدا کر سکتے. کھجور کی گٹلی کو پردہ دیکھا ہے کبھی؟ کتنی باریک پردہ ہے, مردہ نظر آتا ہے ہمیں, پیپر جیسے ہوتا ہے, لیکن وہ بھی زندہ ہے. اور اللہ کی قسم پورے کائنات مل جائے یہ پردہ نہیں پیدا کر سکتے. ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے, چاند تک لوگ جا رہے ہیں, آسمانوں کے فضاؤں میں سیر کر رہے ہیں, لیکن یہ پردہ پیدا کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے سائنس والوں نے اس دین کو غلط ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, آج بھی بہت کچھ کر رہے ہیں, اور ہر زمانے میں ان لوگوں نے دین کے خلاف ہی بات کی ہے. تو لوگوں نے کہا دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں روح کے بارے میں, روح ہے کیا, روح کی حقیقت کیا ہے؟ آج تک بھی بلینز آف ڈالرز وہ خرچ کر رہے ہیں جاننے کے لیے کہ روح کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہ تھا کہ روح کیا ہے. اور روح ہر انسان کے اندر ہے, جو بھی زندہ انسان اس کے اندر روح ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ روح ہے کیا چیز. سائنسدانوں نے یہ کیا, ٹیکنالوجی جیسے بڑھتی گئی ان لوگوں نے ٹیسٹ کیے, اور ٹیسٹ کرتے کر جیسے جیسے مائکروسکوپ آ گئے, اس کے بعد پھر الیکٹرانکسکوپس آ گئے, آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا وہ خلیے صرف جسم کو نہیں دیکھا, جسم کے مختلف حصوں کو دیکھا, ٹیشو آرگن کو دیکھا, ٹیشو کو دیکھا, سیل کو دیکھا, سیل کے اندر بھی گئے. یہ بھی دیکھا کہ سیل کے اندر کیا کیا چیز ہے. جو سیل کے اندر چیزیں ان تک دی گئی کہ یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے, یہ دیکھنے کے گروپ ہوتی کیا ہے. وہاں تک گئے تو ان کو کیا ملا, کاربن ملا, آکسیجن ملی, ہائیڈروجن ملا, نائٹروجن ملا. تو یہ سارے کے سارے مردہ ہیں. کاربن کوئلہ, آکسیجن ہوا میں موجود ہے, نائٹروجن موجود ہے اور ہائیڈروجن موجود ہے, یہی چیزیں ملی. یہ سب تو الگ الگ مردہ چیزیں ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو ان مردہ کو زندہ کرتی ہے اور انسان جسم کیسے زندہ ہے؟ اللہ کی قسم آج تک پہنچ نہیں سکے وہ, اور نہ کبھی پہنچنے والے ہیں. تو ساری کی ساری نعمتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کسی اور کی طرف سے نہیں ہوئی. لکھا ورگل اور ساری کی ساری بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ صرف اور صرف تیرے طرف سے. تو ہی اکیلا بادشاہ ہے پورے کائنات کا. زبان سے یہ اقرار کر رہے تلبیہ پڑھنے والا, پورے کائنات کا بادشاہ بھی تو ہے, تیرے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے. اور آخر میں لا شریک لک, پھر لا شریک لک, یہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں شروع میں بھی اور آخر میں بھی, کہ اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. تاکید ہو رہی ہے کہ کہیں آپ یہ بھول نہ جانا, لا شریک لک بار بار پڑھتے ہو شروع میں بھی اور آخر میں بھی, یعنی تعریف کی حقدار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, نعمت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اور بادشاہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے. ان میں کبھی کسی کو شریک نہ کرنا. مشکل کشی حاجت روائی سوا اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے نہیں ہے. بعض ظالم لوگوں نے یہ کہا, ہم یہ جانتے ہیں کہ پیدا کرنا, مشکل کشائی, حاجت روائی, نفع نقصان کا مالک, زندگی دینا, رزق دینا, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض پیاروں کو یہ چیز عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ خود مشکل کشا ذاتی طور پہ ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو یہ مشکل کشائی عطا فرمائی ہے. کتنی ظلم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں, واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ خالق مالک تدبیر کرو, صرف اسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کوئی اور ذات نہیں ہے. اور جو خلق اور تدبیر میں کسی اور کے لیے صرف کرے گا, اسے شرک قرار دیا ہے, شرک اکبر اللہ علیہ السلام سے خارج کر دیتا ہے. پھر یہی اللہ تعالیٰ ہے جو کسی اپنے بندے کو یہی طاقت دے دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ طاقت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی؟ اگر ان کے پاس تھی مشکل کشائی کی طاقت, کلف کل کی طاقت, تو کیا ان کی زندگی میں تھی ان کے وفات کے بعد تھی؟ کیونکہ زندگی میں تو کبھی ان سے مشکل کشائی حاجت روی کسی نے دیکھی نہیں, اور نہ کسی صحیح حدیث یا ضعیف حدیث میں ثابت ہے. جنگ احد میں تکلیفیں تھیں, 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے جن میں ان کے اپنے سگے چاچا حمزہ اور فیم بھی شامل تھے. تو وہاں تب مشکل کشے کہاں گئی؟ تب کن فیکن کہاں گیا؟ جنگ احزاب میں پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر باندھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام ایک ایک پتھر باندھ رہے تھے, تب مشکل کشے کہاں گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے آپس میں جنگیں ہوئی, تب مشکل کشے کہاں گئی؟ آج مشکل کشائی موجود ہے, تب اس کو اسے کہاں گئی تھی؟ تو میرے بھائی, صرف محض ایک دھوکہ ہے, شیطانی وسوسہ ہے جو بعض لوگوں کی زبان سے نکل اور بعض لوگوں اس کو دین بنا کر سمجھ لیا اور اپنا عقیدہ بنائے رکھا ہے. وہ یاد رکھیں, یہ عقیدہ دار اسلام سے خارج کر دینے والا عقیدہ ہے. مشکل کشائی, حاجت روائی کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, کوئی دوسری ذات نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں تربیت میں چند پیغام ہیں جو اللہ تعالیٰ اس تربیت میں رکھا ہے اور ہر حاجی کو بلکہ ہر مسلمان کو سمجھنے چاہیے. نمبر ایک, اخلاص نیت. اخلاص کا پیغام ہے اس تلبیہ میں. جب آپ یہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں, صرف تیرے لیے میں حاضر ہوں, کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں حاجی ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہ تیرا حکم تھا, میں نے سر جھکا کے تیرے حکم کی تعمیر کی ہے. یہ اخلاص ہے. اتباع سنت, یہ تلبیہ ہمیں کہاں سے ملا؟ لبیک اللہم لبیک کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے ہیں. اسے کہتے ہیں اتباع سنت, کہ اسی تلبیہ کو پڑھتے پڑھتے ہر حاجی جہاں سے بھی ہو, جس زبان کا بھی ہو, آپ سنو گے ملیشیا سے, بنگلہ دیش سے, انڈیا سے, پاکستان سے, جتنی بھی حاجی آتے ہیں وہ زبان یہ الفاظ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اگرچہ الفاظ میں تھوڑا سا الفاظ کے نکالنے میں تھوڑا سا دقت ہوتی ہے ان کو، لیکن یہ الفاظ ہوتے ہیں. تو یہ اتباع سنت ہے، جیسے اتباع سنت ان الفاظ میں اتباع سنت ساری زندگی میں یاد رکھ، پورے سال میں اخلاص بھی اور اتباع بھی پورے سال میں ہونے چاہیے. نمبر تین، اسلام کی حقیقت میں نے بھی بیان کی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. جو جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، حج میں تو ہم لبیک کہتے ہیں، اپنے بالوں کو بھی کچھ لوگ نہیں کھجاتے. بڑا تعجب کی بات ہے، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھی ہم کیا سر کو کھجا سکتے ہیں کہ نہیں، بال گر جاتے ہیں. اتنی اللہ تعالیٰ سے ڈر، کتنی اچھی بات ہے. لوگ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ڈرتے ہیں، لیکن یہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں جا کے سودی کاروبار کرتے ہیں، والدین کے نافرمانیاں کرتے ہیں. اور یہاں پر اتنا ڈر ہے کہ دو بال تین بال گر جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے. اور سود وہ گناہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ جنگ ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف اس شخص کے خلاف جو سود کھاتا ہے. تو اس وقت یہ ڈر کہاں چلا جاتا ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں، مکمل عبودیت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. نمبر تین، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کی قدر. لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی. یہ وہ رب ذو الجلال ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، اور پوری کائنات پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے یہ کائنات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ قسم یہ کائنات کبھی چل نہ سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم ہی ہے. تو رب پہچان اپنے رب ذو الجلال کو، تیرا رب کون ہے، کیسا رب ہے، اس رب نے تمہیں کتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، کتنا عظیم و کریم رب ہے، کتنا جلیل رب ہے. تو یہ یاد رکھو، جو لوگ شرک کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں، ما قدر اللہ حق قدر، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی، اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں جانی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدر ہے. جو لوگ بدعت کرتے ہیں، ما قدر اللہ حق قدر، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی. جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی. جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی. جتنے بھی گناہ ہیں، کبیرہ ہیں یا صغیرہ گناہ ہیں، جو لوگ کرتے ہیں جان بوجھ کے، انہوں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی. نمبر چار، اس بندے کی حقیقت دیکھیں، محتاج، ذلیل، کمزور، بیچارہ، مسکین، فقیر، اپنے رب کے سامنے دائما دامن پھیلا کے سر جھکا کے چلتا ہے، اور قدم قدم پہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لبیک ہی کہتا ہے. لیکن پھر یہی بندہ ہوتا ہے حج کے فوراً بعد اس کے بالکل حالات بدل جاتے ہیں، وہ سر جھکا ہوا تھا سر اٹھ جاتا ہے، اور زبان سے جو لبیک تھا وہ چلا جاتا ہے، اور نافرمانیاں ہوتی ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. توحید کا سبق، پورا طلبے میں توحید ہی ہے، توحید کو سمجھو. جو لوگ توحید کو طلبے میں نہیں سمجھتے، حج میں نہیں سمجھتے، وہ کب سمجھیں گے؟ حالانکہ دیکھیں، اپنے برے ماحول کو چھوڑ چکے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ چکے ہیں، اپنے پیاروں کو چھوڑ چکے ہیں. یعنی کوئی اور چیز نہیں ہے جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان میں کوئی اوڑ یا دیوار بن سکے. سب کچھ آپ پیچھے چھوڑے اپنے رب کے لیے، اور اس توحید کے ملک کی طرف آتے ہیں جہاں پر توحید توحید کا سبق ہے. اگر یہاں سے توحید کا سبق نہیں سیکھیں گے تو کہاں سیکھیں گے؟ اگر حج میں نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ نمبر پانچ، شرک کی حقیقت کو سمجھنا اس تربیت کے اندر ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں یہ سمجھو، یہ جانو. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ عقیدے کے اہم اور بنیادی مسائل ہیں کہ ہر مسلمان ان کو اچھی طرح جانے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حج سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں چند چیزیں صرف گن کے بتاتا ہوں. ہر حاجی کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھے اور ان پہ کوشش کرے کہ ان پہ عمل کرے. حج کرنا تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن حج سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اور حج کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو حج سے پہلے جو سب سے اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں، ہر حاجی کو سمجھنے چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس سال میں حج کرے، یا جن لوگوں کا حج کا ویزا لگ چکا ہے وہ حج کے لیے آ رہے ہیں، سب سے پہلے نمبر ایک اپنی نیت میں اخلاص، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آئیں، زبان سے لبے کہتے ہیں تو عملاً بھی اس لبے کو سمجھیں. کچھ لوگ جو ہی حج کا ویزا لگتا ہے اعلان ہو جاتا ہے، مساجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں شخص حج کی طرف جا رہا ہے، اور پورے محلے والے پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی مٹھائی کے ڈبے لے کے جا رہے ہیں، کوئی ہار لے کے جا رہے ہیں، اور ایئرپورٹ تک ان کو چھوڑا جاتا ہے، جیسے شادی کے لیے بارات جاتے اس طریقے سے حاجی صاحب کو چھوڑنے جاتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ طریقہ درست نہیں ہے. کہاں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے؟ حج تم اپنے رب کے لیے کر رہے ہو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، تو اخلاص سب سے اہم بات ہے. نمبر دو اتباع سنت، سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے کیا، ہم بھی ویسے حج کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود ان مناسککم، صحیح بخاری میں، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اس کے بعد وہ حج نہیں کرنا تھا، اور جب اعلان کیا تو ہر طرف سے لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کا طریقہ سیکھا. اور یہ دونوں بغیر علم کے نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں، نہ اخلاص اور نہ اتباع سنت. تو علم حاصل کرنا ضروری ہے، علماء کی طرف جائیں اور پوچھیں ہم حج کیسے کریں، اپنی مرضی سے حج نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اور جب تک آپ علماء سے نہیں پوچھیں گے آپ کو علم نہیں حاصل ہونے والا. تو پوچھیں حج کیسے کریں ہم لوگ، یہ تو خوشی ہے آپ کو کہ آپ کا حج کا ویزا لگ گیا ہے یا آپ اس سال میں حج کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ کو خوشی کیوں نہیں ہے کہ آپ حج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی کریں. نمبر چار توبہ کرنا. آپ سفر پہ جا رہے ہیں، حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے واپس آنا ہے کہ نہیں. جتنی بھی گناہ ہیں ان سب سے توبہ کرو، اور ہم سب گنہگار ہیں، سب گناہ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. جب یہ بندہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے توبہ کرتا ہے تو رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان بھی چھو لیں اور اگر تیرے گناہ زمین کی بچھا دیں اور پوری زمین کو ڈھانپ لیں، اور تو اس حالت میرے سامنے کہ تو نے کبھی شرک نہیں کیا، تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. یہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو توبہ کر کے جائیں اپنے سب گناہوں سے. نمبر پانچ، اگر کسی کا قرض ہے تمہارے سر کے اوپر، اس قرض کو اتار کے جاؤ. اور قرض دو قسم کے ہوتے ہیں، کہ ایسا قرض ہے جس نے انسان کی کمر کو توڑا ہوا ہے اور وہ اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا، تو اس پر یاد رکھے حج فرض نہیں ہے، وہ اپنا پہلے قرض ادا کرے بعد میں حج کرے. دوسری قسم کا قرض ایسا ہوتا ہے جو انسان چیز کسی سے لے لیتا ہے، قسطوں پہ، یا کوئی تھوڑا سا پیسہ لے لیتا ہے ادھار، اور ماہانہ اس کو دیتا ہے کچھ رقم، اور ہر مہینے میں اس کے پاس پیسہ وافر ہوتا ہے وہ دے سکتا ہے، تو ایسا شخص حج کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اپنی قسط ادا آسانی سے کر سکتا ہے. نمبر چھ، اگر کسی پہ ظلم کیا ہے یا کسی کا ناحق تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگ لے حج پہ جانے سے پہلے. نمبر سات، وصیت لکھنا. آپ جا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو وصیت لکھ کے جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت، بچوں کو نماز کی اہمیت اور نماز کی تاکید کرنے کی وصیت، آپ نے کسی کا قرض، کسی کو قرض دینا ہے یا کسی سے قرض لینا ہے، وہ وصیت بیان کر کے جائیں اور نصیحت بھی کر کے جائیں. نمبر سات، جتنی بھی آپ پر فرائض ہیں وہ فرائض بہترین طریقے سے انجام دیں. یہ نہ کہیں کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، اگر نمازیں چھوٹ جاتی تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ہرگز نہیں. جیسے حج فرض، زندگی میں ایک مرتبہ نماز پانچ وقت ایک دن میں فرض ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ اللہ غفور رحیم نے معاف کر دے گا، نماز کی معافی نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور عقل موجود ہے تو نماز فرض ہے. تو فرائض جتنے بھی ہیں، نماز میں نے ایک مثال دی ہے، تو فرائض پورے انجام دینے ہیں. نمبر آٹھ، جتنی محرمات ہیں ان سب سے گریز کرنا ہے، سب سے دور ہونا ہے. لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے بعض لوگ احرام باندھا ہوئے، زبان پہ تلبے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، یہ کیسا حج ہے؟ تو محرمات جتنی بھی سب سے آپ بری ہو جائیں، کم سے کم اس احرام کی حالت میں تو آپ رک جائیں، احرام کی احرام کو احرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ چند حلال چیزیں آپ پہ حرام ہو گئی ہیں اور حرام آپ پہ حرام نہیں ہوا، اتنے تعجب کی بات ہے. اور راہ سفر میں غیبت ہو رہی ہے، چگل خوری ہو رہی ہے، یہ محرمات ہیں میرے بھائیوں، گالی گلوچ زبان سے نکل رہی ہے، یہ محرمات ہیں. احرام احرام میں بھی حرام ہے اور حرام کے علاوہ بھی پورے سال میں حرام ہے، جن سے بچنا ضروری ہے. نمبر 9، اچھے لوگوں کی صحبت میں حج کرنا. حج پہ جا رہے ہیں جو بھی جیسے گروپ بنتا ہے اس میں ہے، لیکن آپ دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں، ہر گروپ میں سب برے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر حج کرنا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں نے کب کچھ کہنا ہے کب کچھ نہیں کہنا، میں نے حج کیسے. اگر کوئی علماء ہیں اس کی طالب علم ہے ان کے ساتھ حج کرنا تاکہ آپ کی رہنمائی کرتے رہے ایک ایک قدم پہ. اور اسی طریقے سے حسن اخلاق سے حج کرنا. 10ویں نمبر پہ حسن اخلاق بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں. تو سفر میں عذاب ہوتا ہے، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. جیسے آپ کو پریشانی آپ کے مسلمان بھائی میں وہی پریشانی ہے، تو آپ حسن اخلاق سے کہیں دھکا لگ جاتا ہے تو آپ ذرا صبر کریں، تحمل کریں. تھوڑا تھوڑا سا دھکا لگتا ہے لوگ اور دھکا اس سے زیادہ دے دیتے ہیں. اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہو، کس کے مہمان ہو کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہو، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہو اور چھوٹی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی تجھ سے، کس نے گھر سے نکلا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی ایسے کریں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اپنی منمانی سے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے آپ لوگ. تو حسن اخلاق سے حج کرنا ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعن معهم بفضلك وكرمك وجودك ومنك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا، ولا تجعل ولايتنا الا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.